الفاتحه نزل شهداء كربلاء وصلاه الكفوش. ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہداء ملت، شہداء راہ عزا، شہداء راہ دین، اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کی بلندی کے لیے، بالاخص وہ پاکیزہ نفوس جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان تمام شہداء بعظمت کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اس ملک کے وہ عظیم شہداء جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں گزر گئے، بالاخص علامہ عارف الحسین الحسینی اللہ مقامہ، استاد شہید سبت جعفر اور اس قبیل کے دیگر شہدا جو آپ کے اذہان کے اندر موجود ہیں، ان تمام کی بلندی درجات کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ جو اسامی یہاں تحریر ہیں اور جو اسامی آپ کو یاد ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصلاۃ المستقیم صلاۃ الرسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یولد. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، بالاخص انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، رادا سعید زخمی ہیں، ان کی مکمل صحت یابی کے لیے، جو بھی مریض آپ کے ذہن میں ان کی شفا یابی پروردگار عالم سے طلب کرتے ہوئے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک درود کا ہدیہ فرمائیں، وعجل فرجہم کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم و غصبہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإنا حزب الله هم الغالبون. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آپ مومنین اگر لطف فرمائیں تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں کہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو اور پیچھے آنے والے مومنین کو جگہ مل سکے. ایک صلوات اور پڑھیں ان کے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. رابطہ توحید و ولایت, توحید کا ربط, رشتہ, تعلق ولایت کے ساتھ. اس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جن آیہ مجیدہ سے مدد لی گئی ہے وہ سورہ مبارکہ مائدہ کی 55 اور 56 آیت ہے. آیت کا نشان 56 ہے. ان آیات مجیدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی فقط اور فقط خدا ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں, نماز کو قائم کریں, حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں, وہ تمہارے ولی ہیں. پھر اس کے بعد تاکیداً ارشاد فرمایا ومن یتول اللہ, جو اللہ کو اپنا ولی قرار دے, ورسولہ اور رسول کو اپنا ولی قرار دے, والذین آمنوا اور ان صاحبان ایمان کو اپنا ولی قرار دے, فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, بس بالتحقیق اللہ کا گروہ غالب آنے والا ہے, غلبہ پانے والا ہے. یہاں ولایت کے حوالے سے بالکل واضح اور شفاف بیان موجود ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارے ولی ہیں, اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. اب جیسے ہی یہ ترجمہ آپ کے اذان تک منتقل ہوا تو آپ کے ذہن میں فوراً امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی انفاق کی وہ کیفیت آ گئی ہوگی کہ کس طرح مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. لیکن ترجمے کے تحت آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ وہ صاحبان ایمان یہاں صیغہ جمع کا کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. تو حالت رکوع میں حقیقی زکوٰۃ دینے والی ذات تو ایک ہی نظر آ رہی ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی, پھر یہاں جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جمع کا صیغہ عربی میں بعض دفعہ اہمیت جتلانے کے لیے ہوتا ہے, جمع کا صیغہ بعض دفعہ عربی میں عظمت بتانے کے لیے ہوتا ہے, جمع کا صیغہ عربی میں بعض دفعہ احترام بتانے کے لیے ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھے, اور اکثر ہم اردو میں بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں. آتا ایک فرد ہے, پوچھتے ہیں ہم آپ کس کے ساتھ آئے ہیں, جا ایک فرد رہا ہے لیکن ہے محترم, بڑا ہے, بزرگ ہے, آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ تو یہاں جو ہم جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں نا, اور جو میں نے کہا ہم, اکثر کلام کرنے والا ایک ہے مگر ادب کا تقاضا ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے فرہنگ کے اعتبار سے, کلچر کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے ہم وہاں گئے تھے. جناب آپ تو تنہا گئے تھے. نہیں, بات میں وزن پیدا کرنا ہے اس لیے ہم کہا جا رہا ہے, کوئی اہمیت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. تو اب یہاں پر بھی جو جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا, اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو قرآن میں کئی ایک ایسی مثالیں مل جائیں گی. ایک سورہ جس کو آپ اور ہم اپنی نمازوں میں مسلسل پڑھتے ہیں, سورہ قدر, اس میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلنا. یہ انزلنا کون سا صیغہ ہے؟ متکلم مال غیر کا. یعنی اگر اس کا ترجمہ کیا جائے کہ ایک متکلم ہے, اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جس نے نازل کیا ہے, لیکن کوئی ترجمہ ایسا نہیں کرتا. یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا, اور جیسے ہی ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کہا جاتا ہے, ہر مواحد کے ذہن میں فقط خدا کی ذات آتی ہے,
خدا کے ساتھ کوئی شریک تو نہیں ذہن میں آتا نا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس سے آگے اور بڑی، نحنو جمع نزلنا ذکر جمع ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، یہاں نحنو کے ساتھ تاکید بھی آ رہی ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والی ذات خدا کی ہے، صیغہ جمع کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور بیان کرو اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، دینے والا خدا ہے، صیغہ جمع کا ہے، تو جمع کے صیغے سے نہ گھبرائیے کہ یہاں پر کوئی اور بھی ہے جس کی ولایت فرض ہے، نہیں جناب کوئی اور نہیں ہے، بس یا علی ہے یا علی جیسے ہے، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یا ان جیسے ہیں، کیا مقصد؟ کل میں نے ایک بات آپ کے سامنے بیان کی تھی اور وہ بات بہت اہم تھی، اس کو آپ ضرور اپنے ذہن میں جگہ دیں اور اس بات کو تھام کر رکھیے۔ دیکھیں ولایت کے باب میں جب ہم بحث کرتے ہیں تو خدا کی ولایت، خدا کی طرف سے عطا کردہ نبی کی ولایت، اولیاء خدا یعنی معصومین علیہ السلام کی ولایت، اور اس کے بعد ولایت کا سلسلہ چلتے چلتے ایک مقام پر آتا ہے، مثلا باپ کی ولایت، میت کا ولی، نکاح کے وقت پر نکاح خواہ پوچھتے ہیں کہ ولی کہاں ہے، یہ تمام جو ولایتیں ملی ہیں نا یہ اللہ ہی کی جانب سے تنزل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اب اس ولایت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو ضرور متوجہ رہنا چاہیے کہ جہاں جہاں خدا بندے متعال نے کوئی الہی عہدہ دیا ہے، توجہ رکھیے گا، جہاں بھی اللہ تعالی نے کسی کو کوئی الہی عہدہ دیا ہے، کوئی سلطہ دیا ہے، کوئی سلطنت دی ہے، کوئی قدرت دی ہے، کوئی طاقت دی ہے، اور جب میں سلطنت کی بات کر رہا ہوں تو غاصب بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا، جابر حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس سلطنت کی بات کر رہا ہوں جو مشروع ہو اللہ کی جانب سے، جو اللہ کی طرف سے مشروعیت رکھتی ہو، جس میں اس کی سلطنت پر سلطان بننا اللہ کی طرف سے ہو، اللہ نے اگر کسی کو سلطان قرار دیا ہو، کسی کو سلطان عطا کیا ہو، تو یہاں پر اب جو اس کی قدرت و طاقت ہوگی اور اس کی حاکمیت جو مجھ پر نافذ ہوگی تو یہ من جانب اللہ ہوگی، یہ اللہ کی جانب سے ہوگی، بس یہاں پر توجہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیے کہ جتنی بھی ولایتیں ہیں وہ ولایت جب ہی قابل قبول ہے کہ جب حقیقی ولی سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اجازہ موجود ہو، کوئی نہ کوئی مشروعیت موجود ہو، ورنہ ولایت کا مفہوم ہم اس انداز سے بیان نہیں کر سکتے جن لوگوں نے ولایت کو دوستی کے معنی دیے ہیں نا، کچھ ایسے عاقل افراد بھی جو ولایت کو دوستی سے تعبیر کرتے ہیں، البتہ عربی زبان میں کیونکہ وسعت زیادہ ہے اس لیے ایک معنی دوست کے لیے جا سکتے ہیں، ولایت کے ایک معنی دوست کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن قرینہ موجود ہوتا ہے، قرینہ کیا کرتا ہے، قرینہ بتاتا ہے کہ یہاں ولی بے معنی دوست استعمال ہوا ہے یا بے معنی حاکم و سرپرست، کسی عرب ملک میں، نام لینا میں خود نہیں چاہ رہا، اسکول کے پرنسپل نے بچے سے کہا کہ کل آپ اپنے ولی کو لے کر آئیے گا، یہ مستعمل ہے وہاں، ایران میں بھی یہ مستعمل ہے کہ آپ اپنے ولی کو لے کر آئیے گا، بچے نے اپنے دوست کو ساتھ لیا اور پرنسپل کے روم میں پہنچ گیا، پرنسپل نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا ولی کو لے کر آئیے گا، آپ یہ اپنے ہمسن بچے کو لے کر کیوں آ گئے؟ کہا استاد محترم آپ ہی تو ولی کے معنی دوست کے بیان کر رہے تھے، آپ ہی نے تو بیا عرب تھا نا، بچہ بھی عرب تھا، آپ ہی نے تو ولی کے معنی دوست کے بیان کیے تھے، تو اب کیا فرق پڑتا ہے میں دوست کو لاؤں یا باپ کو لاؤں؟ کہا نہیں، مرحلہ اہم ہے، اس لیے آپ کو اپنے سرپرست کو لانا ہوگا، کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں 1400 سال سے کہ رسول اللہ نے اتنے مجمع کو روک کر فقط دوستی کا تعارف نہیں کرایا تھا، حاکم کا تعارف کرایا تھا تاکہ ہدایت کی طرف چلو، حاکم کا تعارف کرا رسول اللہ نے، دیکھ رہے جب معنی آپ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر لیں گے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ کے اذہان میں موجود ہے لیکن تبرکن بیان کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر آنے والی نسل تک یہ پیغام پہنچانا شد و مد کے ساتھ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بات بھی آ کر یہیں رکی تھی کہ ایک ہی دفعہ غدیر کے میدان میں تھوڑی اعلان ہوا ہے، غدیر میں تو ایسا اعلان ہوا ہے کہ جس کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام غدیر پر پہنچے تو رسول کے پاس جبرائیل آئے، اور آنے کے بعد جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا۔ پیغام کیا تھا؟ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے حبیب، وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ کی رب کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ وان لم تفعل، پچھلے سال عشر ثانی میں میں نے وان لم تفعل کی اچھی خاصی تشریح کی تھی، جو مومنین موجود ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ رسول سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے حبیب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا۔ کہہ کون رہا ہے؟ کہنے والی ذات کون ہے؟ خدا بند متعال کی۔ اور میں مطمئن ہوں اس حوالے سے، بلکہ ہر مسلمان مطمئن ہے کہ یہاں جو یہ کلام کیا جا رہا ہے نا، خطاب رسول اللہ سے کیا جا رہا ہے، سنایا کسی اور کو جا رہا ہے۔ بعض دفعہ تقاضۂ بلاغت بھی یہی ہوتا ہے۔ سال گزشتہ میں نے عشر ثانی میں اس کو بیان کیا تھا، آج جب میں آتے ہوئے ان اور آپ کو میں نے دیکھا تو اس کے اندر اس کے حوالے سے کافی تفصیلات لکھی ہوئی تھی۔ کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے اس کی رسالت کو نہ پہنچایا۔ اگر دیکھ رہے ہیں کتنی شدت ہے بیان کے اندر، آپ قوت و طاقت و شدت کو محسوس کریں۔ اگر یہ پیغام نہ پہنچا، الفاظ ہے دیگر، اپنے الفاظ میں اگر کہوں خلاصہ آپ کے سامنے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، توجہ ہے۔ اور اگر، اب یہاں یہ والا اگر صرف میرا ہی ہے، اگر یہ کلام قرآن کے بجائے کسی حدیث کی کتاب میں آتا تو الحمدللہ اتنے اہل فن موجود ہیں، اتنے اہل فن موجود ہیں جو کسی نہ کسی طرح یا تو اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے یا اس علم تفعل کے معنی کسی اور طرح بتاتے، لیکن صحیح حقیقی پیغام پہنچنے میں معنی ہو جاتے۔ بعض لوگ فن شر کے لیے سیکھتے ہیں کہ کس طرح راہ ہدایت سے دوسروں کو ڈسٹریکٹ کیا جائے، لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ اہل حق تو ہوتے ہیں نا جو صحیح معنی بتا سکتے ہیں۔ تو اب کیا کریں، یہاں پر تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آیت ہے قرآن کی، ماننا بھی ضروری ہے، جس طرح نازل ہوا ہے اس کو بھی ماننا ضروری ہے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ نہ پہنچایا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں رسول سے کہا جا رہا ہے، بعض دفعہ بلاغت میں کلام کیسا ہوتا ہے، بلیغ کلام میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کسی اور کو تنبیہ کرنی ہو نا تو اس کے ذریعے تنبیہ کروں گا کہ جو میرا بہت عزیز ہوگا۔ مثلا اگر میرا بچہ، میرا بھتیجا، میرا بھائی بیٹھا ہوا ہو اور مجھے اس کے علاوہ کسی اور کو تنبیہ کرنی ہو اور اس کی اس اہمیت کو بھی مد نظر رکھتا ہوں کہ جو پیغام پہنچا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، اگر یہ نہ مانا گیا تو آگے جا کر نقصان ہوگا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیز سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، چاہے وہ بیٹا وہ کام نہ کر رہا ہو لیکن سنانا کسی اور کو مقصود ہوتا ہے۔ یہاں رسول سے کہا جا رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، اے حبیب اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہ پہنچایا، سنایا مسلمانوں کو جا رہا ہے، اے مسلمانوں اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا۔ پھر کہتے رہو لا الہ الا اللہ، کہتے رہو محمد رسول اللہ، کرتے رہو قبلے کی طرف رک کر کے سجدے پر سجدے، تم اپنے افعال و اعمال کو انجام دیتے رہو، اگر یہ نہ مانا تو تم نے کچھ نہ مانا۔ اگر یہ ہے پیغام ولایت، اور اس ولایت کو مجھے اور آپ کو اسی سنگینی کے ساتھ لینا ہے جس سنگینی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ اس کو بیان کیا جائے، اتنی ہی شد و مد سے مجھے اور آپ کو اس ولایت کو قبول کرنا ہے۔ Oh, کیونکہ اگر یہ ولایت قبول نہیں کی نا، اطمینان رکھیے، اطمینان رکھیے، اگر یہ ولایت ہے تو سارے اعمال عند اللہ مقبول، اگر یہ ولایت نہیں تو کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، کم سے کم ہمارے مطلب کے اعتبار سے، ہمارے پاس اس کی ادلہ موجود ہے۔ ہم جب عمل کرتے ہیں تو وسائل الشیعہ پر عمل کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ جوانوں کا اتنا ڈیفنسو مزاج کیوں بن چکا ہے کہ ان کو ماتم کے لیے دلیل بھی دوسری کتاب سے چاہیے، ان کو جمع بین الصلاتین کے لیے دلیل بھی دوسروں کی کتابوں سے چاہیے، ان کو اپنے عقائد کے لیے دوسروں سے دلیل چاہیے۔ آقا لوگ ہم سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ ہمارا بھی سوال کرنے کا کبھی موقع آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کبھی ہم بھی سوال کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم یہ کیوں سوال نہیں کر سکتے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جس کو رسول اپنے دوش پر سوار کرے، رسول جس کو اپنے بستر پر سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو سورہ برات تھمائے، رسول جس کا عقد فاطمہ زہرا کے ساتھ کرے، رسول جس کے بچوں کو اپنا بچہ کہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی زوجہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائے، رسول اللہ قدیر میں جس کا ہاتھ بلند کر کے یہ کہے اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا واغزل من خذلا، اس علی کو کیوں نہیں مانتے؟ اس علی کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہم صل علی محمد، ایک مشترک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، مثلا کیا ہم سوال نہیں کر سکتے کہ وہ حسین ابن علی جن کے لیے احادیث میں وارد ہوا ہے، جن کے لیے احادیث کے اندر بیان موجود ہے، جن کے گریے کے اوپر، گریے کی فضیلت پر، جن پر آنسو بہانے پر احادیث میں تاکید کی گئی ہے، بقا لہو جمیع الخلق، کہ جمیع الخلائق کے تمام مخلوقات نے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گریہ کیا۔ حضرت ام سلمہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا، تو لوگ ہم سے سوال کریں کہ آپ روتے کیوں ہیں، ہم کیوں نہ سوال کریں کہ آپ روتے کیوں نہیں، آپ روتے کیوں نہیں، اور بہت ہی ادب کے ساتھ سوال کریں، بڑی تہذیب کے ساتھ سوال کریں، لوگوں کی ہمدردی رکھتے ہوئے سوال کریں۔ آقا جان گریہ پر حسین، انسان کو درود پڑھتے مل کے محمد و آل محمد، لوگ ہم سے سوال کریں، ہم کیوں نہ سوال کریں کہ آقا جان آپ سید الشہداء کے اتنی عظیم مصیبت پر گریہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا کتابوں میں موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے خواب میں آئے، کس عالم میں آئے، کیا کیفیت تھی، منزل مصائب پر نہیں ہوں تو ہمیشہ ہم ڈیفنسو موڈ میں کیوں رہیں؟ ہمیں ماتم کی دلیل دینی ہے کسی اور کی کتاب سے، جمع بین الصلاتین کی دلیل چاہیے تو کسی اور کی کتاب سے، یہ مناظرے والا مزاج بن کیوں گیا؟ یہ مناظرے والا مزاج بن کیوں گیا؟ مناظرہ ہر ایک شخص کا شعبہ نہیں ہے، مناظرہ حتیٰ میرا شعبہ نہیں ہے، آپ کا شعبہ نہیں ہے، اس کے لیے متخصصین کی ضرورت ہے۔ ہر ایک شخص جس کو آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ مناظرہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، مناظرے کے کچھ آداب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ علوم ہیں کہ جس میں تخصص ضروری ہے، جس میں اسپیشلائزیشن ضروری ہے۔ ہر ایک شخص اگر نااہل اس طریقے سے اپنی زبان درازی کے ساتھ اپنے موقف کو سامنے ثابت کرتا رہ گیا تو عزیزان محترم اس سے بات کسی کے دل میں نہیں اترے گی، بات دلیل کے ساتھ ہو، پیار محبت کے ساتھ ہو، ہمدردی کے ساتھ ہو۔ جب ہمدردی کے ساتھ پہنچایا جائے گا تو پیغام دل میں اترے گا۔ تو اب اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ آپ نے حی علی خیر العمل اذان میں کیوں شامل کیا تو ہم جواب دیں گے کہ آپ نے نکالا کیوں، آپ نے نکالا کیوں، کیا وجہ تھی کہ حیاء علی خیر العمل کو نکالنا پڑا؟ کیونکہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان ہوا، جب ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان ہوا تو حیاء علی خیر العمل کہہ کے بلایا گیا تھا نا، تو ہم نے تو وہی روش کو باقی رکھا ہوا ہے۔ ان تعداد کلمات کو جا کر دیکھ لیجئے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ میرا مزاج نہیں ہے، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ میں ان سے خطاب نہیں کرتا کہ جو یہاں موجود نہ ہو، میرا خطاب فقط اپنی قوم کے بچوں کے اعتقادات کو مضبوط کرنے کی کوشش کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کہ ہم ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دم بھرنے والے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جان دینے والے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر مشکلات اٹھانے والے، کم مشکلات اٹھائی ہیں آپ نے؟ آپ اگر شہداء شمار کرنے آئے نا آپ نے، تو دیگر اقوام سے کم شہداء آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس بھی بہت شہداء ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہوں گے بعض اعتبارات سے. آپ جا کر دیکھیے وادی حسین چھلک رہا ہے آپ کے شہداء کی قبور سے. یہ شہداء اپنی جان کیوں دے رہے ہیں؟ اسی علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے نا، اسی ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بچانے کے لیے. اچھا انہوں نے تو جان دے دی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے لیے، ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کیا دیا؟ ہم نے سوائے زبان درازی کے کچھ قوم کو دیا؟ سوائے حتاکی کے ہم نے کچھ پیغام پہنچایا؟ آغا جان یہ شہدا جو اپنی جان دے رہے ہیں، یہ علماء جو بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں کتاب خانوں میں اپنی عرق ریزی کر کے ایک ایک نقطے کو آپ کے لیے تیار کر رہے ہیں، یہ فقی جو اپنی راتوں کی نیند کالی کر کے آپ کے لیے ایک حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروہ و مباح کا فیصلہ کر رہا ہے، کتنی آسانی کے ساتھ ان کے لیے زبانیں کھل جاتی ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ زبانیں کھلتی ہیں. یہ کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ یہ کس معاشرے کی تنزلی کا عالم ہے؟ جس کے پاس ایسا علمی پلیٹ فارم موجود ہو کہ جہاں مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کا ذکر ہو، جہاں عالمہ غیر معلمہ کا ذکر ہو، جہاں اس آقا کا ذکر ہو جو نوک نیزہ پر تلاوت کرتا ہوا دکھائی دیا، جہاں اس امام کا تذکرہ ہو جو حالت جنگ میں نماز اول وقت پڑھتا ہوا دکھائی دے، جس ذکر کو ہم صبح و شام سنیں، اگر وہی ذکر میرے اور آپ کے دل میں نہیں اتر پا رہا تو ولایت کہاں ہے؟ ولایت کس پرندے کا نام ہے؟ آپ ذرا یہ بھی تو طے ہو نا کہ ولایت کہتے کسے ہیں. ولایت فقط زبان سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے اعلان ولایت کو دہرا دینے کا نام ہے؟ سوال ہے میرا ہی آپ سے، کیا فقط زبان سے دہرانے کا نام ہے؟ بڑے اطمینان سے کہوں کہ احکام مسلم لاگو ہونے کے لیے چند ایک شہادات آپ پر لازم ہیں، لیکن ایمان کا معاملہ قلب کے ساتھ ہے. توجہ رکھیے گا، اسلام ظواہر پر احکام لگا رہا ہے. کیسے احکام لگ رہے ہیں؟ اگر کوئی کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد، اس کی جان، اس کا مال، اس کی ناموس میرے لیے محترم ہو جائے گی اسلام کی وجہ سے. لیکن ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کو ہم مومن کا ایمان دیتے ہیں؟ مومن کا ایمان کب دیتے ہیں؟ کہ جب ولایت کا معترف ہو. زبان سے یا قلب سے؟ قلب سے ولایت کا معترف ہو، ایسا معترف ہو. کیونکہ میں اور آپ تو صرف زبان کے ذریعے جان رہے ہیں نا، لیکن حقیقت میں جب تک وہ قلب سے علی ولی اللہ نہ کہے، علی کے حکم پر اپنے سر کو نہ جھکائے، علی کی راہ پر چلتا ہوا نہ دکھائی دے، جب تک اس نے گویا ولایت کو تسلیم ہی نہیں کیا. اگر اسی طرح اسناد بٹ رہی ہو نا، بعض دفعہ شجرے بھی بٹتے ہیں، اگر اسی طرح اسناد بٹ رہی ہو تو آقا بکھن بکھن کہنے والے ہم سے بہت پہلے گزر گئے، جنہوں نے اسی ولایت کے اعلان کو سن کر بہت شد و مد کے ساتھ بکھن بکھن کہا تھا، قصیدہ پڑھا تھا. لیکن کیا میں اور آپ ان کو مومن مانتے؟ بتائیے آپ، جس نے امیر المومنین کے لیے سب سے پہلا قصیدہ لکھا، نام کیا تھا اس کا؟ بعد میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس قصیدہ خواں کو میں اور آپ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا شیعوں میں بھی نہیں لے کر آتے. کیوں؟ کیونکہ قصیدہ کہہ رہا ہے، مگر یہ قصیدہ علی کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے دل کے لیے کہہ رہا ہے. تو ولایت کا نفاذ ضروری ہے، ہمارے وجود پر اس ولایت کو نافذ ہونا ہے، اور جب تک یہ ولایت ہمارے وجود پر نافذ نہیں ہوگی، یقین جانی ہم کسی اور کے سامنے اس کو حقیقی معنی میں پیش نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی مجھ سے سوال کر لے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں ولایت کے معنی حکومت ہے، ہے آپ کی آنکھ پر علی کی حکومت، ہے آپ کے کانوں پر علی کی حکومت، ہے آپ کی زبان پر علی کی حکومت، ہے آپ کے ہاتھ پر علی کی حکومت۔ جو آپ کے پاس مختلف گھر کے اندر وسائل موجود ہیں وہ سب علی ابن ابی طالب کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، حکومت ہے نا۔ ہم نے کہا کہ ولایت کے معنی یہاں دوست کے نہیں ہیں، یہاں حاکم کے ہیں۔ اب کہاں حکومت ہوگی علی کی؟ فقط محراب پر، فقط مسجد پر، فقط امام بارگاہ پر، یا ہمارے پورے معاشرے پر؟ ولایت کہاں نافذ کرنی ہے؟ مسجد و امام بارگاہ میں تو ویسے ہی عبادت ہوتی ہے۔ ولایت کو مسجد و امام بارگاہ سے سمجھ کر اپنے گھروں میں نافذ کرنا تھا، گھر سے معاشرے میں نافذ کرنا تھا، معاشرے سے شہر میں نافذ کرنا تھا، پھر دنیا میں نافذ کرنا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ولایت کو فقط منبر تک محدود کر دیا۔ فرق کیا ہوا جو دوستی کے معنی لے رہا ہے اور جو حاکم کے معنی لے رہا ہے؟ عمل دونوں کا ایک جیسا ہو، عمل میں دونوں کے فرق نہ ہو۔ وہ بھی یہ کہے کہ میں معنویات کی دنیا میں علی ابن ابی طالب کا دامن تھاموں گا، دنیاوی معاملات میں میں دیکھوں گا کہ کہاں اچھی اپرچونٹی ہے، تو اس اپرچونٹی میں اور مجھ میں کیا فرق ہو جائے گا؟ جو اپرچونٹی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو مختلف مراحت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو مختلف سہولیات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو اپنی زندگی کو عیش و عشرت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے مگر ساتھ میں پارٹ ٹائم علی ابن ابی طالب کی محبت بھی رکھنا چاہتا ہے، ایسا محب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو درکار نہیں ہے۔ ایسا محب، ایسا ولی، ایسا موالی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو درکار نہیں ہے۔ مولا کو کیسا موالی چاہیے جو فضا کی طرح ولایت رکھے؟ مولا کو کیسا موالی چاہیے جو ابو ذر و سلمان کی طرح ولایت کو رکھے؟ کیا تھے یہ؟ علی ابن ابی طالب کی محبت میں اپنے آپ کو کیسا سنبھال لیا؟ ان سختیوں میں جل جل کر کیسے ہیرے کی طرح چمکنے لگے کہ آج بھی جب نام سلمان آتا ہے بے ساختہ دل سلمان کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ آج بھی جب نام ابو ذر آتا ہے تو دل بے ساختہ ان کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے کہوں، سلمان، سلمان کا نام آتے ہی کون ذہن میں آیا؟ میں آپ سے کہوں مقداد، میں آپ سے کہوں ابو ذر، میں آپ سے کہوں مالک اشتر، میں آپ سے کہوں فضا، میں آپ سے کہوں جون، میں آپ سے کہوں حر، میں آپ سے کہوں حبیب، ان کے نام آتے ہی کون ذہن میں آ رہا ہے؟ جیسے ہی سلمان کا رسول اللہ ذہن میں آئے، جیسے ہی مالک کہا علی ابن ابی طالب ذہن میں آئے، جیسے ہی حبیب کہا حسین ذہن میں آئے، یعنی سلمان نے اپنے آپ کو رسول میں ایسے فنا کر دیا تھا کہ اب نام سلمان کا لیا جائے گا یاد رسول اللہ آئیں گے، نام حر کا لیا جائے گا نام حسین ابن علی، یاد حسین ابن علی آئیں گے، نام حبیب کا لیا جائے گا ذہن میں حسین تبادر کریں گے، کیونکہ اپنے آپ کو فنا کر دیا ان ذوات مقدسہ کے سامنے۔ نام فضا کا لیا جائے گا ذہن میں فوراً فاطمہ زہرا آ جائیں گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اگر خدا قدرت اور قوت دے اور آپ جا کر فضا سے پوچھے کہ اے فضا آپ کون ہیں، تو اے نہیں ممکن ہے فضا اپنا نام بھی نہ بتائے، کہیں کنیز زہرا ہوں۔ یہی کیا جب عبداللہ ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہ نے حضرت فضا سے یہ پوچھا کہ فضا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک جنت کیا ہے؟ فضا گھر سے باہر خس و خاشاک ڈالنے آ رہی تھی۔ دیکھیں یہ ہے معرفت، ولایت کی معرفت اور اہل ولایت کی معرفت اور اہل ولایت کے مقام کی معرفت۔ فضا خس و خاشاک ڈالنے آ رہی تھی گھر سے باہر، عبداللہ ابن مسعود معمولی شخصیت نہیں، بڑے محترم شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، عظیم شخصیت، سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جلیل القدر شخصیت ہے۔ فضا سے آگے سوال کریں، فضا جنت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ جا جانتے فضا نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ کتنا عرصہ رسول کے ساتھ گزارا ہے؟ کہا اتنے سال. کہا اتنے سال میں معرفت میں اتنا اضافہ نہیں ہوا کہ مجھ سے آ کر سوال کر رہے ہو جنت کیسی ہے؟ اگر کوئی عام شخص یہ فضا سے پوچھتا نا تو فضا شاید ایسا جواب نہ دیتی، مگر پوچھنے والا بھی کوئی کم نہیں ہے، پوچھنے والے کا بھی مقام فضا جانتی ہے، اس لیے تعجب سے پوچھتی ہے، عبداللہ آپ اور یہ سوال فضا سے جنت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ارے فضا جب صبح اٹھتی ہے تو جوانان جنت کے سردار اس کو سلام کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مومن دعا کیا کرتا ہے کہ جوار سید الشہداء میں جگہ ملے، جوار فاطمہ زہرا میں جگہ ملے، جوار امیر المومنین میں جگہ ملے. ارے فضا اسی گھر میں رہ رہی ہے جس میں جوانان جنت کے سردار ہیں، جس میں سیدہ نساء العالمین ہیں، جس میں سید الاولیاء موجود ہیں. تم فضا سے جنت کے بارے میں پوچھتے ہو، فضا کے لیے یہی جنت ہے جو اس وقت یہ عمل انجام دے رہی ہے. اور یہ قانون دیا ہے جناب فضا سلام اللہ علیہ نے کہ جنت میں حوروں کی تمنا میں سرگردان نہیں رہو، وہ تمہیں ویسے ہی مل جائیں گی، یاقوت و زمرد کے باغات ویسے ہی مل جائیں گے. اصل جنت کیا ہے؟ کہ انسان ان کے آگے اپنے سر کو خم کر دے. اصل جنت کیا ہے؟ اصل جنت یہی ہے، وہ کیفیت جو ترک لذت میں ہے اس کو در کرنا، اس کو حس کرنا، خدا کے لیے کسی ایسے کام کو چھوڑ دینا کہ جو خدا نے روا نہیں رکھا، جس کو خدا نے جائز قرار نہیں دیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کوشش کر کے دیکھیں جوانان عزیز، آپ سب الحمدللہ متقی و پرہیزگار ہیں، امیر المومنین کے چاہنے والے، کوشش کر کے دیکھیں، خود آپ ہو اور آپ کا آقا ہو، درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو، مسیحی نہیں ہیں ہم، عیسائی نہیں ہیں کہ آ کر مذہب کے پیشوا کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرو اور اس کے بعد وہ گناہوں کو بخشوانے کی صحیح کوشش. آپ ہو آپ کا رب ہو، آپ ہو آپ کا امام ہو، آپ ہو آپ کا رسول ہو، ایک دفعہ ذرا کوشش تو کر کے دیکھیں، قدم تو بڑھا کر دیکھیں، اپنے اندر کی کسی صفت کو تلاش کریں. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد کریں، مولا میں آپ کی خوشنودی کے لیے اس فعل کو چھوڑ رہا ہوں. اس لذت کو پھر آپ محسوس کریں گے جو عرفا میرے اور آپ کے لیے دن کی 17 رکعت پڑھنا مشکل ہوتا ہے، یہ سرد راتوں میں برف کو توڑ کر، ام جس زمانے میں برف باری ہوا کرتی تھی، شدید سردی ہوا کرتی تھی، شہید مطہری کے لیے، امام خمینی کے لیے، آغائے دیگر مرشی نجفی و دیگر علماء کے لیے واقعات موجود ہیں کہ جب یہ لوازم اور آسائشیں موجود نہیں تھیں، حوض بنے ہوتے تھے گھروں کے درمیان، اسی سے وضو کیا جاتا تھا، شدید سردی میں برف جم جاتی تھی اس پر برف کی تہ، اس کو توڑ کر اسی ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے تھے. آگا یہ کون سی لذت ہے جو ان کو اس پانی کی ٹھنڈک سے محفوظ رکھے ہوئے؟ یہ وہی لذت ہے جو ہارون مکی کو اس تندور میں اس آگ سے محفوظ رکھے ہوئے تھے. یہ وہی لذت ہے جو ہارون مکی کو نہیں جلا رہی تھی، وہ بیٹھے آگ میں تھے، ان کے لیے گلے گلزار بن گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کے فرمان پر آ کر بیٹھے تھے، حجت خدا کے فرمان پر آ کر بیٹھے تھے. اب جب حجت خدا کے فرمان پر آ کر بیٹھے ہیں تو پھر جو ہے وہ قبول ہے، آسائش ہے تو قبول، سختیاں ہیں تو قبول، پریشانیاں ہیں تو قبول، مشکلات ہیں تو قبول. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ بڑا سخت معاملہ ہو جائے گا، خصوصاً اہلیان کراچی اور اہلیان پاکستان کے لیے. دیکھیں، ہمیں بہت سی جگہوں پر کرائے پر مکان اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں. ہمارے جوانوں کو بہت سی جگہ جابز اس لیے نہیں ملتی کیونکہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں. ایک عقیق کی انگوٹھی دیکھ لی، نام کے ساتھ زیدی، کاظمی، آبدی، رضوی، جعفری لکھا ہوا دیکھ لیا، نام میں علی، عباس، حسین، حسن لکھے دیکھ لیا. بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں نا، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. اچھا، دشمن بھی یہ سوچ کر ہمیں مارتا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، یہ ساری مشکلات برداشت کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ روزگار کا یہاں مسئلہ، گھر کا یہاں مسئلہ، جابس کا یہاں مسئلہ، تعلیم کا یہاں مسئلہ، اچھے اداروں میں جانے کا یہاں مسئلہ، یہ سارے مسائل ہمارے ساتھ اس دنیا میں ہیں۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ یہ سارے مسائل برداشت کرتے ہوئے اس جہان کی امید سے یہاں سے وہاں جائیں اور وہاں جا کر دست ادب جوڑ کے کھڑے ہوں، مولا ہم تو آپ کے شیعہ ہیں، وہ دیکھ کر یہ کہیں کہ تمہارے آثار تو ہمارے شیعوں والے نہیں لگتے، یہ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہوگی کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کی اور وہ یہ کہہ دے کہ تمہارے آثار شیعوں والے نہیں، ایسا ہوا ہے، اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ گروہ آیا امام کے پاس، دخل باب کیا، امام نے دروازہ کھولا، خادم نے دروازہ کھولا، غالباً امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، خادم نے دروازہ کھولا، گروہ نے کہا کہ ہم امام رضا علیہ السلام کے شیعہ ہیں، چوتھے امام سے بھی منصوبے کا واقعہ ایسا ہے، کہ ہم ان کے شیعہ ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے بعد بلایا، یہ گروہ آیا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا، امام علیہ السلام نے جواب تو دیا کیونکہ سلام کا جواب دینا ہے واجب، لیکن اپنا منہ پھیر کر جواب دیا، یعنی ناراضگی کا اظہار کیا، سمجھ گیا کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی غلطی ہم سے سرزد ہو گئی۔ ان کا سربر آگے بڑھا، دست ادب جوڑ کر مولا سے کہا، مولا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ کہاں، تم سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو جس چیز کے تم اہل نہیں تھے تم نے اپنا تعارف اس عنوان کے تحت کروایا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے کہا کہ تم ہمارے شیعہ ہو، ہمارے شیعوں والے اوصاف تو تم میں نظر نہیں آ رہے، اگر سفر کر کے آئے ہیں، دور دراز علاقے سے آئے ہیں، گروہ جمع ہو کر آیا ہے، بنو عباس کا دور ہے، خطرات بھی ساتھ ہوں گے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر کہا وہ حالات تمہارے نظر نہیں آ رہے۔ امام صادق فرماتے کہ ایک لاکھ کی بستی میں اگر کوئی رہتا ہو اور اس کا عمل اس سے کم ہو کہ جو ہماری ولایت کا اعلان نہیں کرتا، وہ نماز شب پڑھتا ہو یہ نہ پڑھتا ہو، وہ نماز اول وقت پڑھتا ہو یہ نہ پڑھتا ہو، وہ دیانت دار ہو یہ نہ ہو، اور اگر یہ کہے کہ میں ان کا شیعہ ہوں تو اس کو جھٹلاؤ، یہ سب ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا کہ یہاں سے وہاں جائیں اور وہاں جانے کے بعد پھر ہمارے سامنے امام لاتا ہے۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب مستحکم کرے اپنے آپ کو، دن کا کچھ وقت نکالیں، 10 منٹ نکالیں، لیکن اپنے دین کو سمجھنے کے لیے اس کو صرف کریں۔ جوانان عزیز، آپ کی تعلیم، آپ کا کاروبار، آپ کا روزگار، رزق حلال کمانا ضرور عبادت ہے، آپ ضرور رزق حلال کمائیں، لیکن اس رزق حلال کے ساتھ جس نے اس کو حلال کیا ہے اس کی معرفت بھی پیدا کریں، کیونکہ اس کی معرفت کے بغیر میں اور آپ ترقی نہیں کر سکتے، رشد و ہدایت کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ آپ جس شعبے میں اپنے آپ کو خالص کریں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، اس کی ولایت کے تابع ہوتے ہوئے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کسی اور شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اپنے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو، خداوند متعال آپ کو عارف امام زمان بنا کر اٹھائے گا، اور اگر آپ کے سر پر امامہ بھی ہے آپ امام زمانہ کے نہیں ہیں تو آپ عالم دین نہیں کہلائیں گے۔ یہ معیار ہے دین کا۔ کربلا میں ضرور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ معیارات معین کیے، ان معیارات کی طرف میں اور آپ توجہ کریں۔ آج مجھے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا ہے کہ جس نے اپنے اوپر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی ولایت کو نافذ کیا کہ جس میدان میں سید الشہداء چراغ بجھا کر سب کو کہہ رہے تھے کہ جو جانا چاہے چلا جائے، وہیں پر ایسا درخشا چہرہ بھی موجود تھا جس کو حسین خط لکھ کر بلا رہے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے افراد کربلا کی زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے، خداوند متعال آپ کو بار بار، ہم سب کو بار بار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف فرمائیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت عطا فرمائیں۔ امام حسین کے حرم میں جب جاتے ہیں، جو لوگ گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ بھی اگر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا، تو حرم کے اندر کی بھی ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں۔ خداوند متعال سب کو جلد از جلد سید الشہداء کی زیارت سے مشرف کرے، اس مجلس کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں انشاءاللہ۔ جیسے ہی حرم امام حسین علیہ السلام میں باب القبلہ سے داخل ہوتے ہیں نا آقا، باب بائیں جانب ایک الگ سے زری لگی ہوئی ہے، دائیں جانب سارے شہدا ایک جگہ جمع ہے، بائیں جانب ایک زری ہے، گویا وہ زری یہ نمائندگی کر رہی ہے کہ دین حسین کا چوکیدار حسین کے دروازے پر ہے. اور جانتے ہیں وہ چوکیدار کون ہے؟ وہ چوکیدار وہ ہے جس کو حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیہ کہہ کر خطاب کیا. آج ایک فقیہ کا ذکر ہے نا تو کچھ عرائض آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. جوانان عزیز، برادران عزیز، سید الشہداء سے مخلص ہیں نا سب؟ الحمدللہ سب مخلص، کسی کے خلوص میں کوئی شک نہیں. لیکن دیکھیے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچپن کے دوست کو کس طرح بلا رہا ہے. حبیب نے مظاہر معصوم تھے، عصمت کے درجے پر تھے. معصومین کے بارے میں نے آپ کو کل بتایا نا کہ 1,01,24,000 کو اور 14 معصومین یہ، اور ان 14 معصومین کی عصمت کبریٰ کے ہم قائل ہیں. اس بچپن کے دوست کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے خط کے جو مختلف متون موجود ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کسی اور انداز سے بلا لیتے نا، لیکن ایک خط کا مضمون اتنا شہرت یافتہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط لکھنا چاہا تو خط میں لکھا من الحسین یا من الغریب الى الرجل الفقیح، حسین کی جانب سے ایک مرد فقیح کی طرف. دیکھ رہے ہیں فقاہت کا مقام، فقاہت کا مرتبہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کربلا جیسے میدان میں خود آقا حسین تمام ابعاد وجودی کے ساتھ موجود ہیں. وہاں تو کسی کو فقیہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، خود امام معصوم کا حضور ہے. یہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ امام معصوم کے مقابل کوئی چیز ہے فقاہت، فقاہت امام معصوم کے مقابل کوئی شے نہیں ہے. امام معصوم کے فرمان کی تشریح کرنے والے اور سمجھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ امام کے فرمان کو صحیح سے سمجھ سکے، خدا کے پیغام کو صحیح سے سمجھ سکے. خط لکھ رہا ہے امام حسین علیہ السلام، اور صرف امام حسین علیہ السلام کا یہ طرز عمل نظر نہیں آ رہا، مختلف معصومین علیہ السلام کا طرز عمل نظر آئے گا. معصوم فرماتے ہوئے نظر یا آبان اجلس فی المسجد المدینہ وفت الناس، اے آبان جاؤ شہر کی مسجد میں جا کر بیٹھو، لوگوں کو فتویٰ دو. اس وقت کسی نے نہیں کہا یا ابن رسول اللہ آپ تو موجود ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے؟ کسی میں ہمت جو جا کر امام سے یہ کہہ دے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعوں میں ایسے افراد کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. خاص لطف و کرم ہے جو معصومین علیہ السلام کی احادیث آپ کے سامنے ہیں نا، اما من کان من الفقہاء سائنا لنفس محافظا لدین مطیعا لامر مولا فللوام ان یقلدہ، کہ جو ان اوصاف کا مالک ہو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. معصوم کا فرمان ہے ہمارے پاس. اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الى رواۃ احادیث اللہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہے، ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں. جس نے ان کو رد کیا اس نے ہمیں رد کیا. اتنے سخت کلمات کے باوجود ہمیں اس مرکز سے کوئی دور کر دے، یہ بالکل وہی پروپیگنڈا ہے جس طرح غدیر کے مرکز سے ایک الگ سے چھاؤنی بنا کر لوگوں کو غدیر کے میدان سے دور کیا گیا تھا. امام حسین کیا لکھ رہے ہیں خط میں؟ من الحسین الرجل الفقیہ. اور کب لکھا؟ کہ جب جناب زینب اولیاء مقام نے دیکھا نا کہ 3 محرم سے لشکر کے لشکر آئے چلے جا رہے ہیں، 4,000 کا لشکر لے کر عمر سعد ملعون آ گیا، ہزاروں کا لشکر لے کر شمر آ گیا. ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا پریشان ہو کر جناب امام حسین کے خیمے میں آئے اور آ کر مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئی. یا آل محمد کا طرز عمل دیکھیے کہ جب بیوی امام حسین کے پاس آ کر بیٹھی نا، بہت انسیت تھی جناب زینب کو امام حسین سے، بہت انسیت تھی، شریکت الحسین قرار پائی ہیں جناب زینب. جناب زینب اولیاء مقام جب آ کر بیٹھی تھی، ایک سوال کیا، بھیا لشکر پہ لشکر آئے جا رہے ہیں، کہاں بہن میں دیکھ رہا ہوں، عمر ساتھ اتنے افراد کا لشکر لایا ہے، شمر اتنے افراد کے ساتھ آیا ہے، حسین ابن نمیر اتنے افراد کے ساتھ پہنچ چکا ہے. ایک مرتبہ تڑپ کا جناب زینب نے حضرت سے کہا، بھیا تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں، بھیا تمہاری مدد کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے، تم کسی کو نہیں بلاؤ گے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، من الحسین یا من الغریب الى الرجل الفقیر، ایک مرد فقیر کے لیے. خط کا مضمون کچھ ایسا تھا کہ حبیب ہم کربلا میں آ چکے ہیں، لشکر ابن زیاد و یزید میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا تھا، ہم کچھ دن کربلا میں مہمان ہیں، اگر ممکن ہو تو ہماری نصرت کو پہنچو. خط چلا، حبیب سفرے پر بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، زوجہ بھی ساتھ میں تھی، دق الباب ہوا، کوفہ کے حالات ابن زیاد کے شر کی وجہ سے بہت خطرناک حالات تھے اس وقت. دق الباب ہوا، اندر سے پوچھا کون ہے، کانا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں. جھٹ سے دروازہ کھول دیا، خط ہاتھ میں تھاما، خط کو بوسا دیا، آنکھوں سے لگایا، لفافے کو کھولا، خط کا متن دیکھا، خط میں لکھا تھا حسین کی جانب سے ایک رجل فقیہ کی طرف، اے حبیب اگر ہو سکے تو ہماری نصرت کے لیے پہنچو. دسترخوان بچھا ہوا تھا، زوجہ بیٹھی ہوئی تھی، زوجہ نے کہا کس کا خط ہے، حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا. ظاہری بات ہے حبیب کو جب پتہ چل گیا نا کہ اولاد فاطمہ کے ساتھ حسین آئے ہیں، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ حسین آئے ہیں، اور اب کوفے کے حالات دیکھ کر بھی واقف ہو گئے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. ایک مرتبہ کہا میرے آقا کا خط ہے، کہا پڑھا، کہا پڑھا، کہا کیا لکھا ہے، کہا لکھا ہے کہ مجھے مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کربلا پہنچ چکے ہیں. ایک مرتبہ زوجہ نے حبیب کے چہرے پر نگاہ کی اور نگاہ کر کے کہنے لگی حبیب کیا سوچا ہے. ایک مرتبہ سرد آہ بھر کر کہا جانا تو چاہتا ہوں مگر سوچتا ہوں میرے بعد تیرا کیا ہوگا. اب جو یہ سنا نا مومنہ نے تو مومنہ کو جلال آ گیا، سر سے چادر کو پھینک دیا، کہا حبیب تم گھر میں بیٹھو، میں اپنے آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گی. حبیب ابن مظاہر نے زوجہ کو دلاسہ دیا، اے مومنہ فقط تیرا امتحان لے رہا تھا، میں ہی جاؤں گا. حبیب نے سواری کو لیا، گھوڑے کو لے کر نکلے. اب جب جا رہے تھے نا بازار میں دیکھا حضرت مسلم ابن اوسجا اپنے بالوں کو خضاب کرنے کے لیے ہنا خرید رہے تھے. حضرت مسلم کو کنار پہ بلایا، کہا جانتے ہو مسلم کیا ہوا ہے، کہا کیا ہوا، کہا فاطمہ کا لال کربلا پہنچ گیا ہے، فاطمہ کی بیٹیاں کربلا آ گئی ہیں، مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، لشکر یزید میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا مولا تنہا ہے. اے مسلم غضب ہو گیا، مسلم ابن اوسجا نے وہیں پر ہنا کو پھینک دیا، کہا حبیب تو آگے آگے چل، میں تیرے پیچھے آتا ہوں. حبیب نے غلام کو سواری دی، کہا فصیل کوفہ پر جا کر کھڑا ہو جا، وہاں جا کر انتظار کرنا، میں آؤں گا رات کی تاریکی میں اور پھر نصرت کے لیے اپنے آقا کے پاس جاؤں گا. اب رات کی تاریکی چھا گئی، حبیب کوفہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے کوفہ کے دروازے تک پہنچے، عجب منظر دیکھا، جانور اپنی صبح کو زمین پر مار رہا ہے، گھوڑا اپنا سر پٹک رہا ہے، اور غلام یہ کہہ رہا ہے اے اسب با وفا، اے میرے آقا کی سواری، دیکھ اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھے آقا حسین کی نصرت کے لیے لے کر جاؤں گا. حبیب تڑپ گئے کہ اولاد فاطمہ پر یہ وقت آ گیا کہ اب حیوان بھی ان کی نصرت کرنا چاہے. سوار ہوئے گھوڑے پر، رخ کیا کربلا کا، کربلا میں رات کی تاریکی میں ایک غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا، حسین ابن علی نشست سے اٹھے، عباس علی اکبر جاؤ چچا حبیب کا استقبال کرو. حبیب نے آقا زادوں کو آتے ہوئے دیکھا، گھوڑے سے اتر آئے، پیدل دوڑے، اب دوڑتے ہوئے جی لوگوں نے زحمت کیوں کی, آپ نے زحمت کیوں کی؟ کہا آقا حسین نے بھیجا ہے. امام حسین کے پاس آئے, سینے سے لگے, گریا کیا, دس بوسی کی. اسی اسنا ایک ضعیفہ خیمے سے آئی ہے اور آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ شہزادی زینب نے حبیب آپ کو سلام پہنچایا ہے اور کہا مرحبا بناصر اللہ, خوش آمدید ہے ہمارے مددگار. اب جو یہ سننا تھا حبیب نے سر سے امامہ پھینک دیا, ہائے یہ نوبت آ گئی فاطمہ کی بیٹی. فاطمہ کی بیٹی غلام کو سلام پہنچائے, روزے عاشور آیا, جنگ مغلوبہ کے بعد تن بتن جنگ شروع ہوئی. حبیب نے جانے کا ارادہ کیا, حسین نے خود سوار کیا, میدان کارزار میں گئے, تلوار چلانا شروع کی, کئیوں کو فنار کیا, مگر بوڑھا حبیب کب تک لڑتا؟ آخر حسین کی نصرت میں سینے پر نیزے کا زخم لگا, سر پر تلوار کا وار ہوا. ایک شقی نے شہرک کا نشانہ لے کر ایسی زور سے ضرب لگائی کہ اب سملا نہ گیا, گھوڑے سے گرتے ہوئے صدا دی. حسین لاشے پر پہنچے, اپنے ہاتھوں سے قبر کا نشان بنایا. آج بھی حبیب کی قبر حسین کے حرم میں موجود ہے. اے حبیب ابن مظاہر خوش آباد, فرزند فاطمہ کے کام آ گئے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں اخلاص سے نیت عطا فرما, تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, مومنین و مومنات کی جملہ شرعی جائز زوائج قبول فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, فقہائے اعظم, علماء اعلام, مراجع اعظم, بالاخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما, مرجع ذیشان آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی حفاظت فرما, نظام اسلامی کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین والہ الطیبین الطاہرین للتعجیل ظہور امام زمان اجمعان بلند تر صلوات.